سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمتوں والرضوان فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حقیقت یہی ہے کہ جسے اللہ کے نیک بندوں کا نقش قدم اور ان کا راستہ مل گیا، وہی شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے، ورنہ شیطان کا مکر و فریب اور اس کی گمراہیوں کا جال اتنا مضبوط ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کی چالوں میں آ کر اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، خواہ وہ بادشاہ ہو یا کوئی مالدار ہو یا علم و فضل کا تاجدار بن کر کے گھومیں، اگر اللہ والوں کی عقیدت اور ان کا نقش قدم نہیں تو شیطان بہت جلدی اس کی راہ مارتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہر مسلمان کو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہی سب سے بڑی دولت ہے کہ مسلمان سیدھا راستہ چلتے چلتے اور اپنی زندگی کی آخری سانس گزار دے، وہ کامیاب ہو گیا۔ پوری زندگی ٹھیک رہی اور آخر میں اس کی حالت اگر بگڑ گئی تو بجائے جنت کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ ایسے اچھے کام کرتا ہے کہ جنت میں اور اس بندے کے درمیان صرف ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، بس وہ جنت میں جانے ہی چاہتا ہے، لیکن شیطان اس پر ایسا حاوی ہوتا ہے کہ بجائے جنت کے اسے جہنم میں اوندے ہوئے گراتا ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی بندہ ایسا برا کام کرتا ہے کہ جہنم میں اور اس کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن کسی اللہ والے کی نگاہ اور اس کا نقش قدم پڑتا ہے تو وہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے عمل پر اور اپنی اچھائی پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور وہ بھی سیدھا راستہ کیسا، صراط الذین انعمت علیہم، اپنے ان محبوب بندوں کا راستہ چلا جن پر تو نے احسان اور خاص انعام کیا ہے، خاص احسان جن پر ہوا ہے، ان کی عقیدت ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے اور انہی کے راستے پر ہم کو چلا۔ صرف نماز پڑھ کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک کہ غوث و خواجہ کے راستے پر نہ چلیں، حسن و حسین کے راستے پر نہ چلے، یہ وہ ہیں کہ جن سے نسبت قائم کرنے سے ہماری یہ زندگی کی گاڑی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ देखिए आपके यहाँ रेलवे स्टेशन है, ट्रेन आती जाती है, उसका एक रास्ता है जो अपने रास्ते से हटकर नहीं चलती। दुनिया में बहुत सी सवारियां हैं जिनका कोई रास्ता फिक्स नहीं है। साइकिल लीजिए, बाइक लीजिए, फोर व्हीलर लीजिए, जितनी भी व्हीकल्स हैं उनका कोई वे और रास्ता मुतय्यन और फिक्स नहीं है। जिस गली में डाल दो चली जाए, जिस रास्ते पर ले जाओ चली जाए। लेकिन ट्रेन एक ऐसी सवारी है कि जिसका रास्ता फिक्स है, जब चलेगी तो वो अपने रास्ते ही पर चलेगी। अगर रास्ते से उतार दिया गया तो कितनी शक्तिशाली वो ट्रेन है, जमीन में धंसेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। बिला तमसील इसी तरह मुसलमान का एक रास्ता फिक्स है। मुसलमान उसी वक्त कामयाब हो सकता है और अपनी सारी ताकतों को जाहिर कर सकता है जबकि वो अपने उस रास्ते पर चले जिस रास्ते को अल्लाह रसूल ने मुकर्रर कर दिया है। दुनिया की सारी तहरीक और सारी जमातें किसी भी रास्ते पर चलें, लेकिन मोमिन और सुन्नी का रास्ता वही है जिस पर इमाम हुसैन चले हैं, जिस पर इमाम हसन चले हैं। उस रास्ते से हटा तो यजीद बन जाएगा, उस रास्ते से हटा जमीन में धंस जाएगा, तरक्की न कर सकेगा, और जब उस रास्ते पर चलेगा तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। एक इंजन राजकोट स्टेशन पर खड़ा है, उसके पीछे सारे डब्बे, चाहे वो एसी के हों, चाहे देसी के हों, चाहे वो माल ट्रेन के हों, जो उससे कनेक्ट हो जाता है, जो उससे निस्बत पैदा कर लेता है, वो डब्बा पुराने से पुराना हो, थर्ड क्लास डब्बा हो, लेकिन इंजन से उसका ताल्लुक हो गया, तो जब इंजन चलेगा तो वो मुड़कर ये नहीं देखता है कि मेरे पीछे एसी है कि देसी है, वो ये नहीं देखता है राज बाबू का डब्बा है या ब्रेक का डब्बा है, वो ये नहीं ये देखता कि जला पिटा डब्बा है या अच्छा नया डब्बा है। जब इंजन से ताल्लुक हो गया और जब वो अपनी मंजिल पर चलता है तो ये सारे डब्बे उसी रफ्तार से चलते हैं। और अहमदाबाद जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है, बॉम्बे अपनी मंजिल पर पहुंचता है, ये जितने पीछे लगे हैं सब पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। और अच्छे से अच्छा डब्बा वो अलग खड़ा रहे दूसरी लाइन पर, इंजन से वो कनेक्शन न करे तो वो पूरी जिंदगी धूप और बारिश में सड़ता रहेगा, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐ लोगों, हम ये न देखें कि हम गरीब हैं, देसी हैं। आप देसी हो चाहे एसी हो, लग जाओ इमाम हुसैन के पीछे इंशाअल्लाह। जब वो चलेंगे अपने नाना की मंजिल पर पहुंचेंगे तो ये देश में देसी हैं, गरीब हैं, अकीदत की दुनिया लेकर चलेंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और उन्हें छोड़ करके चलोगे तो सूं सा अपनी जगह करते रहोगे, लाइन पर भी खड़े हो लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ये दुआ करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ अल्लाह, हमें उन अपने महबूब बंदों का रास्ता चला दे जिन पर तूने अपना एहसान फरमाया है। वो एहसान जिन पर हुआ है वो औलियाए किराम हैं, अइम्मे किराम हैं, हसनैन करीमैन हैं, चार यार खुलफाए राशिदीन हैं। इन्हीं रास्तों पर चलने के लिए इतना बड़ा मारका करबला के मैदान में आया था। इमाम हुसैन ने यजीद को यही दावत दी कि लाइन से मत हट, یہی ایک اعلان تھا اے یزیدیو لائن سے مت ہٹو، آؤ نواسے رسول کے پیچھے، ان سے کنکشن قائم کر لو. لیکن یزید اور یزید کے ماننے والے سمجھتے تھے حکومت کی لائن ہم کو مل گئی ہے، سیاست کی لائن مل گئی ہے، دولت کے لائن اور راستے پر چل رہے ہیں، ہم منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن قرآن کو بھول گئے تھے کہ منزل پر وہی پہنچے گا جو اللہ والوں کا نقش قدم لے کر چلے گا. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ کو زہر دیا گیا تھا، نواسے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، مسند خلافت خالی تھی. آپ نے اپنی زندگی میں پوری خلافت اور حکومت کی باغ ڈور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا، حوالے کر دیا تھا. سن 160 ہجری اور 60 ہجری کے ابتدا تک حضرت امیر معاویہ نے پوری ملت کو لے کر صراط مستقیم پر چلنے کی پوری کوشش کی. لیکن جب شام 60 ہجری میں شروع ہوا، 60 ہجری اس وقت آپ کا وصال ہوا اور معاویہ ان کا لڑکا تخت حکومت پر بیٹھا. اس کو خلافت کا حق نہیں. خلافت کسے کہتے ہیں؟ خلافت وہ ہے جس میں علم ہو. خلافت اسے ملتی ہے جس میں تقویٰ ہو. خلافت اسے ملتی ہے جس پر اللہ کا خاص احسان ہوا ہے. خلافت اسے ملتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلتا ہے. خلافت کا پہلا معاملہ میں نے ذکر کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا تھا تو فرشتوں کو جبریل کو نہیں دیا، میکائیل کو خلافت نہیں دی، ایک مٹی کا پتلا بنایا، آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کی امانت رکھی اور پھر ان کے سر پر خلافت کا تاج رکھ کر سارے فرشتوں کے ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا. یہ خلیفۃ اللہ تھے جو حضرت آدم کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئے. وہی خلافت ہے، اسی کی آبرو بچانا تھا کہ غیر کے ہاتھ میں جا کر خلافت کی آبرو ختم ہو جائے گی. امام حسین نے اسلام اور خلافت کی عزت بچانے کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑا. امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، لوگوں کو پتا نہ تھا، امن و امان قائم تھا. امیر معاویہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہے، اس نے ایک خط لکھا مدینہ منورہ میں وہاں کا گورنر ولید، جو بہت نیک صفت انسان تھا، وہ امیر معاویہ کے زمانے سے وہاں کا گورنر تھا. یزید نے ایک لیٹر بھیجا کہ میرے والد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی یہ خبر ملک میں پھیلی نہیں ہے، اس لیے اے ولید مدینے میں جو بڑے بڑے جانشار صحابہ کرام ہیں ان سے میری بیعت لے لو. خاص طور سے اس نے نام لکھا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لینا، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اگر بیعت کر لیں گے تو سارا ملک میری بیعت کرنے سے انکار نہ کر سکے گا، اور اگر ان لوگوں نے بیعت نہ کی تو پھر مشکل کا معاملہ آ جائے گا. یہ خط پہنچا. دوپہر کے وقت ولید نے ان حضرات کو بلایا. دوپہر کے وقت کبھی گورنمنٹ ہاؤس میں کسی کو نہیں بلایا جاتا تھا، لیکن آج ان بڑے بڑے صحابہ کرام کو جن کا پورے ملک پر اثر تھا، گورنمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت امام حسین، یہ حضرات سمجھ گئے کہ کوئی نئی بات ہوئی ہے. امیر معاویہ کے علالت اور ان کی بیماری کی خبر تو پہنچ چکی تھی مدینے میں. عبداللہ ابن زبیر بہت ہوشیار تھے، انہوں نے یہ کہا ہو نہ ہو امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہو اور ہم سب کو بیعت کے لیے گورنمنٹ ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کسی کام سے بہانہ کر کے باہر نکل گئے. امام حسین کے پاس قاصد پہنچا کہ آپ کو گورنمنٹ ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے. امام حسین بھی سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ نیا معاملہ ہے، اس لیے آپ نے 10-12 اپنے جانسار نوجوانوں کو بلایا اور کہنے لگے چلو میرے ساتھ گورنمنٹ ہاؤس میں، اگر وہاں کوئی معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ناگوار صورت پیش آئی تو تم لوگ میرا ساتھ دینا. 10-12 جانسار نوجوانوں کو لے کر دوپہر میں گورنمنٹ ہاؤس پہنچے. ولید نے بڑے احترام سے آپ کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد خط پڑھ کے سنایا. حضرت امام حسین نے تعزیت پیش کی اور پھر یزید کا حکم نامہ پیش کیا کہ یزید نے اپنی بیعت کے لیے آپ کو حکم دیا ہے، آپ اس کی بیعت کر لیں. حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کرے گا، کل مسجد میں جب سب کی بیعت کرو گے اور سب لوگ بیعت کریں گے اس وقت دیکھا جائے گا. یہ کہہ کر امام حسین وہاں سے نکل گئے اور پھر دوسرے صحابہ کرام کو بلا کر فوراً مشورہ کیا کہ یہ معاملہ اب بگڑنے والا ہے، اگر ہم لوگ بیعت نہیں کرتے تو مدینے میں خون خرابہ ہو جائے گا، اور اگر بیعت کرتے ہیں یزید جیسے فاسق کے ہاتھ پر تو اسلام کی عزت لٹ جائے گی اور اسلام کے اندر رخنا پیدا ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ دیا جائے. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ سب سے بہتر جگہ یہ ہے کہ آپ مدینہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے جائیں. مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی آپ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں چلا جاتا ہے اس کو ہر طرح امن مل جاتا ہے، اس لیے وہ دار الامن ہے. آپ وہاں چلے جائیے اتنی نام سے، جب تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے وہاں آپ تشریف رکھیں اور کہیں نہ جائیں. حضرت امام حسین نے لوگوں کی یہ رائے پسند فرمائی اور مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف ہجرت کرنے کی تیاریاں شروع کر دی. رات دن بھر جو وقت ملا تھا ساز و سامان آپ نے جمع کیا، اور رات کا وقت جب ہوا اپنے آوان و انصار کو، پرد گیان حرم کو، اور آپ کے ساتھ جو لوگ رشتے دار چلنے والے تھے سب کو جمع فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر آخری سلام کے لیے میرے امام حاضر ہوئے. ذرا سوچو، ایک وقت تھا کہ مکے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کافروں نے ستایا تھا، بت پرستوں نے حضور پر ظلم ڈھائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا اے میرے حبیب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ. اور آج ایک ایسا انقلاب آیا ہے، ایسی چینجنگ آئی ہے، سیاست نے کروٹ بدلی ہے کہ آج رحمت للعالمین کا نواسا اس شہر میں جہاں سے مصطفیٰ نے اسلام کی آواز بلند کی تھی اور مدینے کے جانساروں نے اسلام کی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا تھا، اور یہ مدینہ امن کا اور سکون کا گہوارہ بن چکا تھا، آج رحمت للعالمین کے نواسے اس کشمکش میں ہیں کہ نانا کا کلمہ پڑھنے والے بیعت زبردستی لینے کے لیے تیار ہیں اور حق میں لکھا تھا حسین اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے انہیں انعام و اکرام دیا جائے گا اور اگر بیعت نہیں کرتے انہیں گرفتار کر کے یا تو قتل کر دو یا میرے پاس بھیج دو. امام حسین کو آج مدینے میں قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے. مصطفیٰ پیارے مکے سے مدینہ آئے تھے ظلم والوں کی بستی چھوڑ کر, آج امام حسین اپنے نانا کی سنت اس طرح ادا کر رہے ہیں کہ ظالموں کے ظلم سے منہ پھیر کر کے آج مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا رہے ہیں. وہاں بھی ہجرت ہے, یہاں پر بھی ہجرت ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے کر آخری سلام کیا ہے. دل کے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا تھا. نانا جان میں آپ کا آستانہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا, یہی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا, لیکن اب ظالم اپنی تلوار لے کر میرے سروں پر تیار ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے مدینے کی آبرو لٹے, اس لیے مدینے کی آبرو بچانے کے لیے نانا جان آپ کا جوار رحمت میں چھوڑ رہا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں مدینہ منورہ سے آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے وہاں سے ہجرت فرما رہے ہیں. مقام تنعیم پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی. یہ تنعیم وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے, اور حاجی جب عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہاں اس مسجد میں جا کر احرام باندھ کر اور پھر مکہ واپس ہوتا ہے. یہ حدود حرم سے یہ علاقہ الگ ہے. اس مقام پر ایک بہت بڑی بستی تھی. حضرت سیدنا امام حسین نے صبح کے وقت فجر کی نماز وہاں پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں چند اونٹ اور چند گھوڑے کرائے پر لیے کربلا جانے کے لیے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط پر خط آ رہے تھے, راستے میں بھی کوفے والوں کے خط آ رہے ہیں کہ آپ جلد از جلد ہمارے پاس آ جائیے. ادھر صحابہ کرام امام حسین سے بار بار التجا کر رہے ہیں کہ حضور آپ کوفہ نہ جائیے, کوفے کے لوگ بہت بے وفا ہیں. آپ کے والد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی ان لوگوں نے غداری کی ہے, امام حسن کے ساتھ بھی غداری کی ہے, آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکیں گے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفیوں نے ایک ایسا لیٹر لکھا جس میں انہوں نے کہا, حسین اگر آپ نہیں آئیں گے, ہماری دعوت قبول نہیں کریں گے, تو یاد رکھیے قیامت کے دن جب خدا ہم سے پوچھے گا کہ یزید جب حاکم بنا تھا تو اس کے ہاتھ پر تم نے بیعت کر کے اسے خلیفہ کیوں مانا, تو ہم یہ عذر پیش کر دیں گے کہ پروردگار عالم تیرے نبی کے نواسے حسین کو ہم دعوت دے رہے تھے, انہوں نے ہماری دعوت قبول نہ کی, اس لیے ظالم اور فاسق کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لی. اے حسین اگر یہ معاملہ قیامت میں آیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جناب امام حسین کا دل بھر آیا کہ یہ ایسا مطالبہ ہے, آخرت کی بات ہے کہ وہاں اگر ہم سے پوچھا گیا کہ ظالم حکومت کے خلاف ہے حسین تم نے اپنا قدم کیوں نہیں اٹھایا, تو ظالم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی ظالم کو دیکھے تو اس پر ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ظلم کو روکے, اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اس کی برائی بیان کر کے لوگوں کو ظلم روکنے کے لیے آمادہ کرے, اگر زبان بھی نہیں کھول سکتا تو دل سے اس کو برا جانے, ہذا ہوا اضعف الایمان، لیکن صرف زبان سے اور دل سے برا جان کر خاموش بیٹھنا یہ بڑے کمزوری ایمان کی بات ہے. امام حسین کمزور ایمان کے نہیں تھے، وہ ایسا ایمان رکھتے تھے جیسا کہ علی مرتضی ایمان رکھتے تھے. خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا، ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اور بڑے بڑے چیلنج کو قبول کیا تھا. امام حسین اپنے ایمانی غیرت کی بنیاد پر مدینہ چھوڑا، مکہ آئے اور مکے میں بھی خطوط پڑھ پڑھ کر کے آپ پر امپریشن ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا. سیدنا امام حسین آخر کار یہ فیصلہ کر کے دوسرے دوست احباب کے فیصلے کو ٹھکرا کر کوفے کے لیے روانہ ہو گئے. روانگی سے پہلے آپ نے اپنے چچا جات بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ پہلے تم کوفہ جاؤ، اگر وہاں کے حالات ہم لوگوں کے موافق ہیں تو تم مجھے خط لکھو اور تمہارے خط کے بعد میں کوفہ روانہ ہو جاؤں گا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے ہیں تو وہاں لوگوں نے بہت شاندار استقبال کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 22,000 کوفیوں نے بیعت کیا اور یہ اقرار کیا خدا کو گواہ سمجھ کر کہ امام حسین آئیں گے تو ہم اپنی گردن ان کے قدموں پر کٹا دیں گے اور یزید کی حکومت کو ہم ہلا کر رکھ دیں گے. 22,000 کے لوگوں نے، ایک روایت میں 18,000 لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر حضرت مسلم بن عقیل کے ذریعے بیعت کی. حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا پورا کوفہ ہمارے ساتھ ہے، لڑنے مرنے اور جہاد کے لیے تیار ہے. جناب مسلم بن عقیل نے خوشی خوشی ایک لیٹر لکھا ہے حضرت امام حسین کو کہ آپ فوراً کوفہ آ جائیے. یہ وہ لیٹر تھا جس پر حضرت امام حسین نے پورا اعتماد کیا اور روانگی کے لیے تیار ہو گئے. مقام تنعیم پر پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور منزلیں آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ہاں یزید کو یہ خبر لگی کہ حضرت مسلم بن عقیل یزیدی حکومت کے خلاف کنوینشن کر رہے ہیں اور حضرت امام حسین کی خلافت کی بیعت لے رہے ہیں. یزید نے فوراً وہاں کے گورنر جو صحابی رسول تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، بہت نیک اور اہل بیت سے سچی محبت رکھنے والے، حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف انہوں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. یزید نے دیکھا کہ ہمارا گورنر کوئی قانونی کارروائی نہیں کر رہا ہے، اس لیے ان کو معزول کر دیا. اور اس وقت کا سب سے زیادہ خبیث اور سخت انسان، ظالم انسان، عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کو حکم دیا کہ فوراً تم کوفہ پہنچو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیعت ہو رہی ہے اس کی روک تھام کرو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کے بعد ابن زیاد کوفہ پہنچا اور رات کے وقت پہنچا. اس وقت جبکہ کوفے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کا خط پا کر امام حسین کوفہ آ رہے ہیں، اور یہ مکار اپنا منہ چھپا کر کے رات کے اندھیرے میں یہ پہنچا، کوفے والے نعرے لگا رہے ہیں، مرحبا یبن الرسول، مرحبا یبن الرسول، اے رسول کے بیٹے آپ کا آنا خوش آمدید ہو آپ کے لیے، ویلکم کرنے لگے. اس کا تو پورا موڈ خراب ہو گیا کہ امام حسین کی اتنے چاہنے والے، یہ سیدھا گورنمنٹ ہاؤس میں پہنچا. تب کوفے کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ حسین نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ امام حسین اگر ہوتے تو سفر کر کے یہ سیدھے مسجد میں آتے، نبی کی سنت حسین نہیں چھوڑ سکتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو پہلے گھر نہیں جاتے بلکہ مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرتے. جب عبداللہ ابن زیاد سیدھے گورنمنٹ ہاؤس پہنچا ہے، لوگ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. حضرت امام حسین کے قاصد حضرت مسلم بن عقیل کو خبر دی گئی کہ عبیداللہ بن زیاد جو وقت کا سب سے بڑا ظالم اور خبیث ہے وہ کوفہ پہنچ چکا ہے. صبح ہونے کے ساتھ ہی اس نے جو بڑے بڑے با اثر لوگ تھے ان کو اس نے گرفتار کروا کر کے محل میں گورنمنٹ ہاؤس میں بلوایا اور سب کو جمع کر کے اس نے ایک تقریر کی کہ اے لوگوں سن لو، ہم نے سنا ہے کہ کوفے میں مسلم بن عقیل امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے تو سن لو، میں ان تمام لوگوں کو جو حسین کی بیعت پر قائم رکھیں گے رہیں گے ان کا سر اڑا دوں گا، گھر جلا دوں گا، بچوں کو قتل کر دوں گا، عورتوں کی عزت لوٹ لی جائے گی. اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑو اور امیر المومنین یزید کا ساتھ دو. یہ اس خبیث نے تقریر کی. کوفے کے لوگ بدعہد پہلے سے تھے. عبداللہ ابن زیاد کی تقریر کے بعد بہت سے کوفی ڈر گئے کہ اب اتنا بڑا ظالم آیا ہے، اگر ہم نے مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے تو ہمارا گھر جلا دیا جائے گا، ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہماری جائیداد ضبط کر لی جائے گی. ان دنیا داروں نے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی اور آدھا مجمع وہاں ختم ہو گیا. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا تو اب کیا ہوتا ہے، لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ تشریف لائیے. اب حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کو کوفے کے نئے حالات کی خبر اور انفارمیشن بھی نہیں دے سکتے تھے. امام حسین راستہ طے کرتے آ رہے ہیں اور ایک مقام پر صالبہ مقام پر جب پہنچے تو آپ کو یہ پتا چلا کہ وہاں کے حالات اب بگڑ چکے ہیں، مسلم بن عقیل گرفتار کیے جا چکے ہیں اور مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جا کر کے شہید کر دیا گیا ہے. یہ حسین کے راستے میں پہلی شہادت تھی جو آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی واقع ہوئی ہے. عبیداللہ ابن زیاد میں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دار الخلافت میں بلایا اور آپ کے ساتھ اس نے غلط انداز اختیار کیا اور کہا اے مسلم بن عقیل، اگر تم اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو تو گورنمنٹ ہاؤس کی چھت پر کھڑے ہو کر کے علی کو، حسین کو، حسن کو برا بھلا کہو اور لوگوں سے کہو کہ یزید کی بیعت کر لے، اگر ایسا نہیں کرتے تمہیں قتل کر دیا جائے. حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر کھڑا کیا گیا. جناب مسلم بن عقیل نے جان کی پرواہ نہیں کی. مولا کائنات علی مرتضیٰ کے حمدہ کی تعریف میں بہت لمبی چوڑی تقریر کی، امام حسن کے فضائل بیان کیے، امام حسین کے خطبے اس میں انہوں نے بیان کیے. ظالم نے وہاں پکڑ کر حضرت امام علی حضرت مسلم بن عقیل کے سر پر ڈنڈا مارا اور پھر تلوار سے آپ کی گردن کو کاٹ کر آپ کے جسم پاک کو اور سر کو سڑک کے اوپر باہر پھینک دیا گیا اور پھر ظالموں نے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلی کوچوں میں گھما کر لوگوں سے کہا کہ جو یزید کا ساتھ نہ دے گا حسین کی بیعت پر قائم رہے گا اس کا انجام یہی ہوگا. اب ایسے حالات میں جتنے تھے بڑے بڑے بہادر جنہوں نے امام حسین کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کی کا وعدہ کر کے بیعت کیا تھا، سب ڈر گئے، سناٹا کوفے میں چھا گیا، گلیوں میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اے میرے دوست، یہ غداری تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل کا ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ کوفے کی جامع مسجد میں آپ نے جب نماز پڑھی تھی تو یہ 18,000 جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے تھے، عبید اللہ ابن زیاد کی ظالمانہ دھمکی سن کر کے جب آپ نے سلام پھیرا تو 3-4 آدمی پیچھے رہ گئے تھے۔ کیسے غدار تھے یہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے دین کی حفاظت کو چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل نے بتایا، ہم خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہماری زندگی اسلام کے لیے ہے، ہم کوفہ آئے ہیں ڈرنے کے لیے، بچنے کے لیے نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے صالبہ کے مقام پر، حضرت امام حسین کو آپ کی شہادت کی خبر ملی۔ امام حسین کے ساتھ اس وقت بہت سے لوگ مل چکے تھے، آپ نے سب کو جمع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اب حالات بدل چکے ہیں، اب جان کی بازی لگانا ہے، ہمارا قافلہ نکل چکا ہے اور میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ حکم دیا ہے، یقیناً میں اس حکم کی تعمیل کیے بغیر اب کہیں نہ جا سکوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے کیا خواب دیکھا اور آپ کے نانا نے آپ کو کیا حکم دیا؟ امام حسین نے ارشاد فرمایا، نہ میں یہ کسی سے کہنا چاہتا ہوں اور نہ آئندہ کہوں گا، نانا نے خواب میں مجھے جو حکم دیا ہے میں اس کو عملی جامہ پہناؤں گا۔ امام حسین نے لوگوں سے کہا، دیکھو اب یہ راستہ پر خطر ہو گیا ہے، یہاں جان کی بازی لگانی پڑے گی، تمہیں قتل ہونا ہوگا۔ امام حسین نے بڑی خراب دلی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ چل کر اپنی جانساری کا جذبہ جگانا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ چلے، ورنہ میں لوگوں کو اجازت دیتا ہوں جو اپنے گھر جانا چاہیں چلے جائیں۔ امام حسین نے جب یہ تقریر کی تو جو آپ کے ساتھ بہت سے ادھر ادھر سے آ گئے تھے، ہم بھی چلیں گے ہم بھی چلیں گے، وہ سارا کا سارا مجمع چھٹ گیا، صرف 82 آدمی حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان 82 آدمیوں میں سے زیادہ تر خاندان اہل بیت سے اور آپ کے آوان و انصار جو مدینے سے تشریف لائے تھے وہ لوگ چلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بمنزل چلے جا رہے ہیں اور کوفے کے حالات کا علم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن نواسۂ رسول کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہم پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، آگے بڑھ کر اپنا خون قربان کر کے اسلام کی آبرو بچانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے ہی تھے کہ میں ایک دن شہید ہونے والا ہوں، بچپن ہی سے آپ کی شہادت کی خبر زبان مصطفیٰ سے، زبان جبریل سے، فرشتوں کی زبان سے پورے مدینے میں عام ہو چکی تھی خبر۔ آپ کے مقتل گاہ کی مٹی حضرت ام سلمہ کے پاس محفوظ تھی۔ آج امام حسین کو یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اب یہ وہ راستہ ہے جو مجھے شہادت کی طرف لے جا رہا ہے۔ پھر بھی لوگوں نے مکے سے خط لکھ کر کے بھیجا، حسین اب حالات بدل چکے ہیں، آپ آ جائیے، مکہ واپس آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن امام حسین نے ارشاد فرمایا، نواسے رسول کا قدم جب دین کی حفاظت کے لیے نکل گیا ہے تو اب حسین کا قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، اب جو اللہ کی مرضی ہے وہ مرضی پوری ہو کر کے رہے گی۔ بولو میرے دوستو، جس کو معلوم ہو کہ اس راستے میں میری شہادت ہے، اس راستے میں میرا خیمہ لوٹا جائے گا، اس سفر میں پردگیان حرم کو قید کیا جائے گا، میرے بچوں کو خاک و خون میں تڑپایا جائے گا، اگر کوئی بڑے سے بڑا جیانا ہوتا تو اپنی حفاظت کے لیے وہ وہاں سے واپس ہو جاتا، لیکن یہ خاندان رسول کا کردار ہے، یہ علی کے شیر کی بہادری ہے کہ جانتے ہوئے بھی آپ پیچھے اس لیے نہیں ہٹے ہیں کہ آج حسین پیچھے ہٹ جاتے تو یزید کا حوصلہ بلند ہوتا، دنیا میں عقیدہ لوگوں کا بگڑ جاتا، امام حسین لوگوں کو یزیدی عقیدے سے بچانے کے لیے اپنی قربانی، آل اولاد کی قربانی کا جذبہ لے کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عقیدہ اسی کا نام ہے، عقیدہ اس کا نام نہیں ہے کہ دوستی اور رشتے داری میں یزیدی عقیدے کو قبول کر لیا جائے، وہابی عقیدے کو قبول کر لیا جائے۔ کربلا کا سب سے بڑا فلسفہ میرے دوستو یہ ہے کہ جب عقیدے پر آنچ آئے تو حسین کی قربانی کو سامنے رکھنا، کہ عقیدہ بچانے کے لیے تمہاری رشتے داری ٹوٹ جائے ٹوٹنے دو، تمہارے گردن پر تلوار چلے چلنے دو، لیکن دنیا کو بتا دو کہ علی نے جمع مرنا حق ہو لو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ ہے صراط مستقیم والے، جن کے راستے پر چل کر انسان منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے رہے، وقت آتا رہا، پہلی محرم کو آپ نینوا کی سرحد پر پہنچ گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا پھر بن ریاحی 1000 لشکر کوفے سے لے کر اس لیے آیا کہ حسین کے قافلے کو گرفتار کر کے اور کوفہ پہنچا دیا جائے۔ امام حسین نے جب کوفیوں کو دیکھا ننگی تلوار لے کر اور سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ پھر بن ریاحی آگے بڑھا، میں ہوں اس قافلے کا سردار، آپ نے اسے بلایا، آؤ ہم تم بیٹھ کر کچھ گفتگو کریں گے۔ امام حسین نے کہا دیکھو میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، یہ 150 خطوط کا تھیلا ہے، یہ لے کر پڑھ لو، تم نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم نافذ کریں گے اور ظالم کے ظلم کو توڑیں گے اور فاسق و فاجر کی حکومت کو ختم کریں گے، یہ چونکہ نیک کام تھا، اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ ظالم کے ظلم کو جہاں تک تم ہو ختم کرنے کی کوشش کرو، میں صرف اس نیت سے آیا ہوں، اور میرا آنا اگر تم کو پسند نہیں ہے اپنے مہمان کو بجائے شربت پلانے کے چمکتی ہوئی تلوار دکھا رہے ہو، دھمکیاں دے رہے ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر سے جب یہ بات کی تو حر نے کہا اے امام حسین مجھے ان خطوط کا علم نہیں ہے کہ آپ کو کس نے بھیجا، نام بتائے، اس نے بھیجا، کہا یہ لوگ ہمارے گروپ کے نہیں ہیں۔ امام حسین نے کہا اچھا جو بھی ہو، لیکن تم میرے ساتھ جو سلوک کرنے کے لیے آئے ہو اپنی آخرت برباد مت کرو۔ حر بن ریاحی ذرا نرم دل کا آدمی تھا، اس نے کہا حضور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو کوئی تکلیف پہنچے، میں ایسا کرتا ہوں کہ جب رات میں سب میرے لشکر کے لوگ سو جائیں گے تو آپ پورے اطمینان کے ساتھ جس شہر کو جانا چاہیں آہستہ سے چلے جائیں، میں آپ کو روکنے والا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات مان لی، اور جب رات کا سناٹا ہوا ہر طرف لوگوں میں سوتا پڑ گیا، کوئی ایک آدمی بھی جاگ نہیں رہا تھا، اپنے آوان و انصار کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندھیرے میں چلے، لیکن چلتے 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 جب صبح کا سویرا ہوا تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہی ہیں، مرضی مولا ادھما مولا. آدمی تدبیر کرتا ہے لیکن اللہ کی جو مرضی اور قسمت کا لکھا ہوا ہے وہ چلتا نہیں ہے. امام حسین سمجھ گئے کچھ مرضی الہی اور ہے. صبح پھر آیا اور کہنے لگا حضور میں نے آپ کو نکل جانے کا چانس دیا تھا لیکن آپ ہی کے نہیں رہے. ارشاد فرمایا اے حر میں رات بھر چلا لیکن جب صبح ہوئی تو جہاں سے چلا تھا وہی میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں. حر نے کہا حضور آج رات پھر میں آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ نکل جائیے جس طرف آپ جانا چاہیں, میں آپ کو آپ کے راستے کو قطن روکنے والا نہیں. امام حسین پھر رات کے اندھیرے میں عوام انصار کو لے کر نکلے ہیں لیکن وہی مرضی مولا ادھما اولا. رات بھر چلے لیکن پھر صبح ہوئی تو جہاں سے چلے تھے وہی. امام حسین کو اب یقین ہو گیا کہ اس راہ سے مجھے اب کہیں جانا نصیب نہیں ہے, اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اب دین کی حفاظت اہل بیت کے ذریعے اللہ فرمانا چاہتا. وہ بڑا بے نیاز ہے میرے بھائیو, جس طرح چاہتا ہے اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے. آپ کہیں گے اللہ نے نواسے رسول کو کیوں نہیں بچایا, نواسے رسول تو اپنی جگہ پر ہیں. حضور اکرم پر کتنا ظلم ہوا, پتھر مارے گئے, پورا آپ کا آپ کی پگلی لوہو لہان ہو گئی, آپ کے جسم پاک سے خون کے فوارے چلے, لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو یہی فرمایا اے میرے حبیب صبر کرو دین تمہاری محنتوں سے پھیلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسائب و عالم کو برداشت کیا اور تبلیغ دین اور اشاعت اسلام سے جس مقصد کے لیے نبی آئے تھے منہ نہیں پھیرا. آج امام حسین اپنے نانا کی وہی سنت ادا کر رہے ہیں. مسائب و عالم پنجہ اور اپنا خونخوار چہرہ دکھا رہے ہیں لیکن حسین صبر و رضا کے ساتھ وہاں قائم ہیں. تین دن تک اس طرح سے کوشش کی گئی لیکن مرضی مولا کی وحی پر امام حسین نے پھر حر نے کہا حضور اور آگے بڑھ جائیے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور حر پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا تھا امام حسین اپنے خیمے کے لوگوں کو جمع کر کے اذان کہلواتے تھے, جماعت کی تیاری ہوتی تھی اور پھر حر سے پوچھتے تھے کس کے پیچھے نماز پڑھو گے, الگ پڑھو گے یا ہمارے پیچھے. تو حر ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل گیا ہے, ہم اس سعادت کو چھوڑیں گے نہیں. آیا تھا ظالموں کی طرف سے لیکن عظمت تھی امام حسین کی دل میں, اس کا اچھا نتیجہ آخر میں برآمد ہوگا. آج تو لوگ وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, امام حسین نے کہا گمراہوں کے پیچھے نماز نہیں, ارے حسینیوں کے پیچھے نماز پڑھو. اور حر بھی ایسا آدمی تھا, اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم الگ سے اپنی جماعت کریں گے, امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ لی تو حر کو اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ عین وقت میں آخر اس کی نگاہ سے پردہ ہٹا اور امام حسین کی صف میں آ کر اور شہادت کا درجہ ہٹا. یہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. امام حسین جب میدان نینوا جس کو آج کربلا کہا جاتا ہے وہاں تشریف لائے, تشریف لانے کے بعد اپنے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, معلوم ہوا یہ کربلا ہے, نینوا کا مقام ہے. آپ نے کجاوا وہاں پر کھول دیا اپنے فرد گیان حرم کے لیے, خیمہ نصب کر دیا اور گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ, اونٹوں کو کھڑے کرنے کی جگہ, عوان و انصار کے قیام کی جگہیں سب متعین کر کے پورا انتظام کر دیا. کربلا میں اہل بیت کی چھاونی چھائی جا رہی ہے. ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ نواسہ رسول جناب سیدنا امام حسین کربلا تک پہنچ گئے ہیں. اس نے 22,000 کا لشکر کوفے میں تیار کیا. یہ 22,000 کے کون لوگ تھے؟ وہ 18,000 جنہوں نے امام حسین کے قدم ناز پر قربان ہونے کی بیعت کی تھی. یہ لوگ اب عبداللہ ابن زیاد کے فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں. کس لیے؟ امام حسین سے جنگ کے لیے. بولو کلمہ پڑھنے والوں نے کیسے کیسے حالات پیدا کیے ہیں. آپ یہ نہ سمجھو کہ کلمہ پڑھنے والے یہ سب دیندار ہوتے ہیں. یزید کی فوج میں بڑی لمبی لمبی داڑھی والے تھے. یزید کی فوج میں حدیث بیان کرنے والے بھی تھے. یزیدی فوج میں حافظ قرآن بھی تھے. یزیدی فوج میں گھٹے والے بھی تھے. یزیدی فوج میں اونچے پائجامے والے بھی تھے. یزیدی فوج میں عالم لا عالم رسول کہنے والے بھی تھے. لیکن دوستو یہ سارے آئجامے پائجامے لمبی داڑھی اور امامہ یہ کس کام کا؟ اگر دل میں عظمت اہل بیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو یہ سارا دکھاوا بیکار ہے. یزیدیت کی نظر ہو جا رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیجنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں اپنی قیامگاہ پر 7 محرم تک انتہائی اطمینان کے ساتھ رہے. 7ویں محرم الحرام کو یزید کی طرف سے یہ عبداللہ ابن زیاد کی طرف سے آرڈر آیا کہ حسین پر فرات کا پانی بند کر دیا جائے. 7 محرم الحرام کو آرڈر آیا. فرات کا دریا جو بہ رہا تھا آج ہر ساقی کوثر کے نواسے امام حسین پر آج پانی بند کیا جا رہا ہے. ذرا سوچو حوض کوثر پر کس کے ہاتھ سے پانی پینے کی تمنا ہے؟ جہاں پر پانی کا ایک قطرہ نہ ہوگا ساقی کوثر چاروں کونے پر اپنے 4 یار کو کھڑا کر دیں گے. علی تم یہاں پر پانی پلاؤ. ابو بکر تم وہاں کھڑے ہو کر پانی پلاؤ. عمر تم اس کونے پر آ جاؤ. عثمان تم اس کونے پر آؤ. ساقی کوثر اپنے جانساروں کو کھڑا کریں گے. اے یزیدیو سنو تم کو پیاس لگے گی علی کے پاس جاؤ گے یا علی تم کو پانی پلائیں گے؟ میرے نواسوں کو کربلا میں تم نے بھوکا اور پیاسا رکھا. آج یہاں حوض کوثر کا پانی پینے آئے ہو. حوض کوثر کا پانی صرف داڑھی دیکھ کر نہیں پلایا جائے گا. حوض کوثر کا پانی ایمان کی سلامتی دیکھ کر کے پلائی جائے گی. کوئی یزیدی کہہ سکتا ابو بکر سے ہم پانی لے لیں گے. ابو بکر سے کیا پانی لوگے؟ ابو بکر تو وہ ہیں جو حسین کو پیار کیا کرتے تھے. ابو بکر تو وہ ہیں جو حسین کو کھیلتے دیکھتے تو کندھے پر اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے اے حسین تم پیغمبر کی شکل و صورت کے ہو. اتنا پیار ابو بکر کو ہے. جناب ابو بکر تمہیں حوض کوثر کا جام پلائیں گے. ارے وہاں جاؤ گے بھگا دیے جاؤ گے. اور عمر کے پاس تو جانا ہی تم کو دشوار ہوگا. عمر تو وہ جلال والے ہیں تمہارا جبڑا چیر لیں گے. عثمان غنی کے پاس آؤ گے. عثمان غنی کو تو خود شہید کیا تھا اور حسن و حسین ان کی حفاظت کے لیے دروازے پر کھڑے تھے. حدیث اٹھا کر دیکھو سیدنا حضرت عثمان غنی کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں شاہزادوں کو دروازے پر کھڑا کر دیا تھا کہ دیکھو کوئی ظالم اندر نہ گھسنے پائے. لیکن ظالموں نے پیچھے سے دیوار پھاڑ کر اندر گھس کر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا. عثمان غنی خوب جانتے ہیں کہ حسن و حسین میری حفاظت کرنے آئے تھے اور ان کے غداروں کو میں پانی کیسے پلاؤں گا؟ کہیں پانی نہ ملے گا. ارے اگر تم قیامت میں آپ بھی اے یزیدیو وہابیو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہو، حوض کوثر کی سیرابی لینا چاہتے ہو، توبہ کر لو اور حسین کی صداقت کو سینے سے لگا لو. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو حوض کوثر کے ساقی کے نواسے پر فرات کا پانی بند کیا جا رہا ہے. یزیدی کتنے بدبخت تھے، اس نہر فرات کا پانی جنگل کے جانور آ کے پیتے تھے، ان پر کوئی پرتیبندھ نہ تھا. یہودی پیتے تھے، ان پر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھا. عیسائی پیتے تھے، انہیں کوئی روکنے والا نہ تھا. مذہب پیتے تھے، نہر فرات کا پانی کسی پر بند نہیں کیا گیا تھا. بند کیا گیا ہے تو کس پر؟ ساقی کوثر کے نواسے پر، جن کو حضور نے اپنا لعاب دہن کھلا کر جن کی پیاس بجھائی تھی، اپنی زبان چٹا کر جن کی پیاس بجھا کر اور اسلام کی حفاظت کے لیے تیار کیا تھا، اس حسین پر تم پانی بند کرتے ہو. لیکن حسین پر پانی بند کر کے تم نے اپنی عاقبت خراب کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صاحب کرامت تھے میرے دوست. میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے والد، جب لشکر میں پانی نہیں تھا اور لوگوں نے کہا مولائے کائنات ہمیں پانی پینا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا آگے بڑھ جاؤ اور وہاں زمین کھودو. لوگوں نے زمین کھودی تو ایک پتھر کی چٹان نکلی، لوگوں نے اسے ہٹانا چاہا نہ ہٹ سکی. تو حضور سیدنا علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور اپنی انگلی زمین میں دھسا کر اور چٹان کو یوں کیا تو بڑی سی چٹان یوں الٹ گئی، زمین سے پانی نکل گیا. امام حسین اگر چاہتے تو کربلا کے ریگستان میں اپنا پیر مارتے اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابل جاتا. اس لیے کس خاندان کے تھے؟ اس خاندان کے تھے جو خاندان حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا تھا. جب اسماعیل پیاسے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیر کے نیچے سے زمزم ابال دیا. اگر امام حسین چاہتے تو کربلا میں زمزم نہیں کوثر آ جاتا، جنت کی نہر آ جاتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہے کہ دیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. کوثر چلا آتا کہاں پر؟ ریگستان کربلا میں. لیکن امام حسین وہاں کرامت بتانے نہیں آئے تھے، دین پر استقامت بتانے آئے تھے. کرامت بتا کر یزیدیوں کو تباہ کیا جا سکتا تھا لیکن اسلام نہیں بچ سکتا تھا. اسلام بچا اس لیے کہ حسین نے اپنی قربانی دی اور اس ظالم پر سب نے لعنت ملامت کی. آج تک یزید پر نفرت کی جا رہی ہے. نفرت کیوں کی جا رہی ہے؟ نواس رسول کو اس نے بے دردی کے ساتھ شہید کروایا، اور جب آدمی سے نفرت ہوتی ہے تو اس کے عقیدے سے بھی نفرت ہوتی. اگر امام حسین ان پر ظلم ڈھاتے، انہیں قتل کرتے، انہیں تباہ کرتے، لوگ کہتے کہ یہ تو نواس رسول تھے، ایک پھونک ماری اور بیچارے سب کے سب زمین میں دھس گئے. کوئی ان کے ظلم کو نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ بلکہ ہمدردی کرنے والے پیدا ہو جاتے. امام حسین نے یزیدیوں کا کوئی ہمدرد نہیں ہونے دیا. آج جتنی ہمدردی مسلم یا غیر مسلم کی ہے یہ سب کی سب امام حسین کے ساتھ. اور ہمدرد اگر کوئی یزید کا اس زمانے میں ہے تو ڈاکٹر نائک ہے. اگر اس زمانے میں یزید کا کوئی ہمدرد ہے تو وہابی ہے. اس زمانے میں اگر کوئی یزید کا ہمدرد ہے تو دیوبندی ہے. بڑی صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بغیر پروف کے کہی جائے. ڈاکٹر نائک کی کلپ آج بھی موجود ہے کہ حسین جو ہے غلطی پر تھے، حسین کی جنگ پولیٹیکل تھی، امام حسین کو ایسا نہیں چاہیے تھا. اور یزید کو کیا لکھا ہے؟ امیر المومنین یزید رحمت اللہ. یہ کون اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے جو خود یزیدی ہے اور میں عرض کر دوں تاریخ الخلفاء حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے عربی میں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو یزید کے خاندان کے تھے, جب ان کی حکومت ہوئی ہے بغداد میں, حضرت عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کے چشم و چراغ ہیں. ان کے دربار میں امام حسین کا اور کربلا کا ذکر ہو رہا تھا, یزید کا تذکرہ آیا تو ایک صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ امیر المومنین یزید, اتنے ہی کہا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز برہم ہو گئے. کہا خاموش ہو, یزید کو امیر المومنین کہتا ہے. فرمایا جلاد کو بلاؤ اور اس بدبخت کو 20 کوڑے لگواؤ. بھرے دربار میں اپنے درباری کو 20 کوڑے لگوائے اور دربار سے نکال دیا. یزید کو امیر المومنین کہا اور یزید انہی کے خاندان کا رشتہ دار تھا, لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بتایا ایمان والا کبھی یزید کو امیر المومنین اور رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے. وہاں رشتہ داری کا لحاظ و پاس نہیں ہے, یہاں ایمانداری کا خیال ہوتا ہے. اور یہ ڈاکٹر نائک کے لیکچر پر لوگ سر ڈھونڈتے ہیں, بہت اچھی اسپیچ دیتا ہے. ہم اسپیچ نہیں دیکھتے, مصطفیٰ کے آل کو دیکھتے ہیں. ہم تقریر پر نہیں مرتے, حقیقت کو دیکھتے ہیں. ہم صحیح راستہ دیکھتے ہیں. ارے آنند نارائن ملا غیر مسلم تھا, ایسی سیرت پر تقریر کرتا تھا کہ بڑے بڑے مولانا لوگ ویسی تقریر نہ کریں تو کیا ہم اس کے مرید ہو جائیں گے؟ اسپیچ حقانیت کی دلیل نہیں ہے, بلکہ محبت اہل بیت, محبت رسول, محبت اولیاء, محبت غوث و خواجہ, یہ ہے ایمان کی اور حقانیت کی دلیل. اسی لیے وہ آیت میں نے پڑھی کہ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان کا راستہ چلا جن نیک بندوں پر تو نے اپنا خاص احسان فرمایا. تو اس لیے یزید کو امیر المومنین کہنے والا خود یزیدی ہے, اور ہم ایسے تمام فرقوں اور جماعتوں کو منحوس سمجھتے ہیں, قابل لعنت ملامت سمجھتے ہیں. یزید کو ہم کبھی بھی سراہنے کے لیے تیار نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل تو اسے کھلا کھلا کافر فرماتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل یزید کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز سمجھتے ہیں. ایسے بڑے بڑے امام جب یزید سے ایسی نفرت کرتے ہیں تو اے لوگوں, ہم چھوٹے لوگ یزید کو امیر المومنین یا رحمت اللہ علیہ کہنے کی جسارت کر کے جہنم کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ سے واقع مستقیم میرے حسین کا نقش قدم ہے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. حضرت امام حسین پر 7 محرم کو نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا, لیکن امام حسین نے کسی یزیدی سے یہ نہیں کہا کہ پانی پلا دو, ہمارے لیے پانی لا دو. حضرت عباس علمبردار ایک ایسے جیالے تھے, یہ کون تھے؟ حضرت علی کے صاحبزادے تھے, امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے. عباس علمبردار بڑے بہادر, علی مرتضیٰ کا جوش ان کے بازوؤں میں تھا. حضرت عباس علمبردار کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت پانی لا کر کے اور چھوٹے چھوٹے بچے پرد گیان حرم کی پیاس بجھانے میں کامیابی حاصل کر لیتے تھے. وہ نہر فرات کے کنارے اور اہل بیت نماز پڑھ رہے ہیں, تیمم کر رہے ہیں. ذرا سوچ, پانی وضو کے لیے نہیں ہے, تیمم کر کے نماز ادا کی جا رہی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے! یہ چوٹی والوں کا ظلم نہیں تھا, داڑھی والوں کا ظلم تھا. اے لوگوں، کلمہ پڑھنے کے پردے میں ہمیشہ انیائے کیا گیا ہے اور اسلام کی بنیادوں کو ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم غیروں سے شکایت بعد میں کریں گے، اپنے والوں سے شکایت پہلے کریں گے جو انہیں ویلکم یزیدیوں کو کرتے ہیں۔ اے میرے سنی راجکوٹ کے سنی بھائیوں، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا ہے تو بھوکے پیاسے اور قریب رہ کر کے ایمان کی توانائیوں کو پکڑنا، مالداروں کے پیچھے مت جانا جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں، اگر ایسا کیا تو وہی حشر ہوگا جو یزید کا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے، دین و دنیا کی بلندیاں عطا فرمائے۔ امام حسین صبر و سکون کا ہمیشہ مظاہرہ کرتے رہے۔ آخرکار جب امام حسین نے دیکھ لیا کہ اب یہ یزیدی ہمارا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے اپنے پردگیانی حرم کے خیموں کے پیچھے خندق کھدوائی اور خندق کھدوا کر جنگل کی لکڑی لا کر اس میں بھروا دیا کہ اگر جنگ ہوگی تو پیچھے سے ہمارے بہو بیٹیوں کی عزت پر کوئی حملہ نہ کرے، پیچھے آگ جلا دی جائے جس سے اہل بیت کا خیمہ محفوظ رہے۔ یہ سارے جنگی انتظامات امام حسین نے پہلے ہی کر لیا، اور کرنے کے بعد پھر سات کے بعد آٹھ، آٹھ کے بعد نویں تاریخ آئی اور وہاں سے ابن زیاد نے آرڈر بھیجا کہ حسین کو زیادہ مہلت اور چانس مت دو، یا تو ان سے یزید کی بیعت لو یا بول دو کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے کہا اے یزیدیوں سن لو، میں اتنا بڑا سفر کر کے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اگر مجھے بیعت کرنی تھی تو مدینے میں جب مجھے بلایا گیا تھا وہیں بیعت کر لیتا، اتنا طویل سفر میں نہیں اختیار کرتا، لیکن آج تم اس وجہ سے تلوار کی انگلیاں دکھا رہے ہو، 22,000 کا لشکر میرے سامنے کھڑا کر کے اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو میں بیعت کر لوں۔ میں وہ نہیں ہوں جو روباہ خصلتوں کی طرح ڈر کر اور ظلم کے چھاؤں میں رہ کر اور یزید کے ناپاک ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ آج میں یہ ہاتھ اگر یزید کے ہاتھ میں دیتا ہوں تو اس ہاتھ کی پھر عزت کیا رہے گی؟ اس ہاتھ میں تو کبھی نانا کی زلفیں آئی تھی، اس ہاتھ میں تو میں نے نانا کی انگلیاں پکڑی تھی۔ کون سی انگلی؟ کی چاند کی طرف اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گیا تھا، وہ دست مبارک نبی کا میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، جس ہاتھ کو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوک ایدیہم، اے بیعت کرنے والوں تمہارے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں حسین کا ہاتھ، یہ ایسا مقدس ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیوں جائے؟ میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کر سکوں گا۔ 9 تاریخ کو تبل جنگ بج گیا، نقارہ بج گیا، حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے کہا یہ عاشورہ کی رات ہے، اے یزیدیوں اگر تم کو عاشورہ کی عظمت نہیں معلوم ہے تو نواسے رسول کو کم سے کم اپنی زندگی کی آخری رات میں عاشورہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جی بھر کر سجدہ کرنے کی مہلت دے دو، اور میں ان سے کوئی مہلت نہیں مانتا۔ آخرکار عمر بن سعد نے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اس دن 9 تاریخ کو جنگ ملتوی کر کے اور 10 محرم الحرام کو جنگ کا اعلان کر دیا۔ امام حسین نے عاشورے کی برکتیں حاصل کیں، انشاءاللہ آپ بھی حاصل کریں گے، اور اس کے بعد کے واقعات کل اور پرسوں بیان کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔